بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، کل قیامت میں فیصلہ جو ہے وہ دین کے جاننے پر نہیں ہے، بلکہ دین کے عمل کرنے پر ہے. دین دانی الگ چیز ہے، دین داری الگ چیز ہے، دین جاننا الگ ہے، دین رکھنا الگ ہے. جو دین رکھتا ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو صرف دین جانتا ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا. دین کے جاننے کا جو تعلق ہے وہ ایک ہی جگہ سے ہے، کیونکہ علم ایک صفت ہے، آپ کو دماغ میں جاننا ہے بس. دین کے رکھنے کا جو تعلق ہے وہ بالکل الگ الگ ہے، وہ ایک جگہ سے نہیں. مثال کے طور پر آنکھوں کے احکام، کان کے احکام، زبان کے احکام، حلال حرام کے احکام، جائز ناجائز کے احکام، کاروبار کے احکام، معاشرت کے احکام، حقوق کے احکام، جاننے کی جگہ ایک ہی ہے. اب ساری چیزوں کو ایک جگہ سے جان لیتے، جانتے تو ایک جگہ رہتے ہیں ساری چیزیں، لیکن رکھنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آنکھوں کے احکام آنکھ میں ہی رکھے جاتے ہیں. جانتے تو آپ دماغ میں دل میں ہیں، لیکن رکھنا تو پڑے گا اس کو آنکھ میں ہی، تو وہ دین رکھنا ہوا آنکھ کا، ورنہ تو دین جاننا ہوا. کانوں کے احکام کان میں رکھنے پڑیں گے، کان کے احکام آپ اپنے دماغ میں رکھیں گے تو وہ تو کان کے احکام کا، کان کے دین کا جاننا ہوا. کان کے دین کا رکھنا وہ تو کان میں ہی رکھا جاتا ہے، بھوت پنچایت ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. زبان کے احکام کا جاننا وہ تو دماغ میں ہی ہے، دل میں ہے، دماغ میں ہے، جو بھی اس کا محل ہے، لیکن زبان کے احکام، زبان کی لائن کا دین رکھتے ہیں آپ تو وہ تو زبان میں ہی رکھنا پڑتا اس کو. مال کا مال میں، جان کا جان میں، کمائی کا کمائی میں، خرچ کا خرچ میں، دوستوں کا دوستوں میں، دشمنوں کا دشمنوں میں، تعلقات کا تعلقات والوں میں، بڑوں کا بڑوں کا دین بڑوں کے ساتھ، بڑوں کے دین کے جو احکام ہیں، چھوٹوں کے دین کے احکام ہیں، ادب تمیز کے احکام، سارے جو ہے دین دانی میں اور دینداری میں بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اور فیصلہ دین دانی پہ نہیں ہے، دینداری پہ ہے. کامیابی کا مدار دینداری ہے. اس دینداری کی محنت اور مشقت خود آدمی کو کرنی پڑتی ہے. یہ ایک نیا انالائز کرنا بولتے ہیں نا، نیا ججمنٹ ہے. آنکھوں کا دین میں آپ کی آنکھوں میں لا کے کیسے رکھوں گا؟ مطلب تھرڈ پرسن کہاں سے لا کے رکھے گا، کیوں رکھے گا، کیسے رکھے گا؟ زبان کا دین میں لا کے آپ کی زبان میں کیسے داخل کروں گا؟ آپ کے مال کا دین میں آپ کے مال میں کیسے داخل کر دوں گا؟ تو جو دین کے احکام ہیں، دین اختیار کرنا ہے، اس دین اختیار کرنے کی جو محنت ہوتی ہے، جو مجاہدہ ہوتا ہے، یہ محنت و مجاہدہ خود کرنا پڑتا ہے، خود کا کام ہے یہ. اس لیے جو ہے وہ اصلاح کی نہیں جاتی، اصلاح لی جاتی ہے اور صلاح دی جاتی ہے. اصلاح کی صلاح دینے کی ذمہ داری شیخ پر ہے، اصلاح کرنے کی ذمہ داری نہیں شیخ پر. لیں گے تو دے گا، صلاح نہیں لیں گے تو بیٹھے رہو خاموش. محنت تمہاری محنت ہے، ہر فرد کی اس کی اپنی محنت ہوتی ہے، مجاہدہ تو اسی کا نام ہے. اس کے لیے طلب چاہیے، اس کے لیے ارادہ چاہیے کہ خود آدمی میں ارادہ ہو، خود آدمی میں طلب ہو، خود اس کی قوت عازمہ مضبوط ہو، عزم ہو پختہ، اس کی عظمت دل میں ہو، اس کی سچائی دل میں ہو، اس کے لیے فیصلہ کن چاہت آدمی کے دل میں ہو، پھر مسلسل لگاؤ رہے اس کے ساتھ، تگودو رہے اس کے ساتھ، کیونکہ کنٹینیو کرنے کا کام ہوتا ہے. اور دینداری جو ہے اس کے دو شعبے ہیں، اسلام کے جو پانچ شعبے ہیں اس میں سے اس کے دو حصے بنتے ہیں. ایک میں یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا، اللہ کے خالق مالک ہونے کی حیثیت سے رسول کے، نبی اور رسول اور مربی ہونے کی حیثیت سے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا. اور تین شعبے جو ہیں وہ مخلوق کے ساتھ حقوق سے تعلق رکھتے ہیں. دین کے پانچ شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. دو کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اصل براہ راست، اور تین کا تعلق مخلوق کے ساتھ تعلقات سے ہے. اور ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی کمی ہوگی، کسی ایک میں، کسی ایک کی کسی ایک چیز میں بھی کمی ہوگی تو کامل دیندار ہونے کا کبھی اس کو اعزاز نہیں مل سکتا. جیسے کسی کا کان کٹا ہوا ہے، بقیہ سب ٹھیک ہے، کامل خوبصورت ہونے کا ٹائٹل نہیں لے سکتا کبھی. وہ یہ نہیں بول سکتے سب ٹھیک ہے لیکن کان کٹا ہوا ہے، حسینوں کے دائرے سے خارج. وہ حسینوں کے میلے میں، مقابلے میں شرکت نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے جو سالکین ہوتے ہیں، سالکین کے لیے نزاکت کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو مخلوق کے ساتھ وابستہ حقوق ہوتے ہیں ان میں وہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، فکر رہتی ہے ہمیشہ، اہتمام رہتا ہے ہمیشہ، اور وہ مجاہدہ چاہتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ معاملہ بھی صحیح ہو، بد معاملے کی نہ ہو، معاشرت بھی صحیح ہو، بد معاشرتی نہ ہو، اخلاق صحیح ہو، بد اخلاقی نہ ہو. اور یہ تینوں کے جتنے احکام ہیں، جتنے مسائل ہیں، ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ اگر اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی بندہ چھوڑے گا مخلوق کو تکلیف پہنچے گی، تکلیف کا ذریعہ بنے گا. وہ بد معاملے کی کرے گا تکلیف ہے، بد معاشرتی کرے گا تکلیف ہے، بد اخلاقی کرے گا تکلیف ہے. اب وہ اخلاق کی لین سے تکلیف پہنچے، یا معاشرت کی لین سے تکلیف پہنچے، یا معاملے کی لین سے تکلیف پہنچے. معاملہ لین دین، خرید و فروخت، آجر مستاجر، وکیل موکل، ملازم افسر، یہ سب معاملات کی لین ہیں، کاروبار ڈیلنگ. بد معاملے کی ہوگی تکلیف پہنچے گی، حق العبد جو ہے حقوق العباد متاثر ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جتنے معاملے کے اصول ہیں وہ ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانے پر ہیں، اور تکلیف پہنچتی ہے کا مطلب بے اصولی ہو گئی ہے. وہاں پہ تکلیف پہنچی اس کا مطلب بے اصولی، بے دینی اختیار کی گئی وہاں پہ. یہ نہیں کہ معاملے میں بندے کو تکلیف نہیں پہنچتی، بندے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے مگر بندہ ذریعہ نہیں بنتا اس کا، غیر اختیاری حالات ذریعہ بنتے ہیں، اس میں بندہ ذمہ دار نہیں ہوتا اگر بے اصول اختیار نہ کی جائے تو. تکلیف ہونے کا مطلب یہ کہ بے وصولی ہوئی ہے وہاں پہ. اب جتنے اصول خرید و فروخت کے, وہ مجھول کی بے مت کرو, جو چیز معلوم نہیں ہے آپ کو اس کی بے مت کرو, اس کو خرید و بیچو مت. کیوں؟ اس میں دونوں میں سے کسی ایک کو ڈسٹرب ہونا ہی ہے, تکلیف ہونا ہی ہے. جب تک آپ زمان نہیں لیتے, رسک نہیں لیتے, اس وقت تک آپ نفع مت لو. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اس کے آپ نفع توڑتے رہیں گے تو ایک کا تو پیسہ جاتا رہے گا, دوسرا مزے میں رہے گا, ایک تکلیف میں آئے گا کیسا بھی, لازمن آتا ہے. اور اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کامل وہ ہے, اسلام کامل اس کے پاس ہے جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. چونکہ تکلیف پہنچے گی تو یا اس کے بد اخلاقی سے پہنچے گی, یا اس کی بد معاشرتی سے پہنچے گی, یا اس کی بد معاملگی سے پہنچے گی. اب اتنی چیزیں ڈیمیج ہونے کے بعد میں اسلام کہاں باقی ہے وہاں پہ؟ اسلام کی حفاظت نہیں رہی وہاں. اور اسلام نام ہے چونکہ ماننے کا, تو عقائد کو وہ شامل ہے, عبادات کو وہ شامل ہے, گردن نہادہ اطاعت کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق تو ہیں ہی, المسلم میں آگے وہ من سلم المسلمون والی جو حصہ ہے حدیث کا, وہ جو ہے نا اس کے بعد والے دوسرے تینوں شعبوں کو شامل ہو گئے. وہ چیز مسلمان محفوظ رہے ہیں اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے. علماء نے فرمایا کہ مسلمان کا لفظ اس لیے ہے کہ زیادہ مسلمانوں کا معاملہ مسلمانوں سے ہی پڑے گا, مسلمان غیر مسلموں میں کیوں جائے گا, اس لیے اس کا ذکر نہیں ہے. بقیہ غیر مسلم کو بھی تکلیف نہیں دینا, اس کے لیے الگ ہدایات ہیں. لا یؤمن احدکم من لا یؤمن جاره بوائقہ, جس کا پڑوسی تکلیف میں ہو اس کی وجہ سے وہ ایمان والا نہیں ہے. تو پڑوسی میں یہ نہیں کہا گیا مسلم غیر مسلم کو, سب کو شامل ہو گیا ہو. جانور کو تکلیف دینے کی وجہ سے عذاب ہو گیا تو اس میں تو انسان کی بھی قید نہیں. جانور کو باندھ دینے کی وجہ سے, بھوکا باندھ دینے کی وجہ سے, اور اس کو کھلایا چھوڑ بھی نہیں دیا کہ وہ خود ہی کھا لیتی باہر جا کے, خود اس کے کھانے پینے کا اہتمام نہیں کیا, عذاب ہو گیا اس پہ. مخلوق کو تکلیف پہنچانے سے خالق راضی نہیں ہو سکتا, کیونکہ مخلوق خالق کی ہے. وہ آپ کے بچے کو میں تکلیف پہنچا کے آپ کو خوش نہیں کر سکتا, نہ حق کے آپ کے بچے کو تھپڑ مار دیا مطلب آپ تو ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں, تیری ایسی تیسی بولتا ہوں. مخلوق کو پریشان کر کے تکلیف پہنچا کے خالق خوش نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ مخلوق خالق کی ہے. وہ الخلق عیال اللہ, مخلوق جو ہے نا وہ اللہ کے عیال ہے. اللہ ہے کہ خالق نے کہا ہو اس کو دپا مار, اس کو یہ کر, اس کو وہ کر. اللہ بحق الاسلام کا مطلب وہی ہوتا ہے. اس بات وقت نوبت آ جاتی ہے. اب وہ مخلوق جو ہے نسبتیں الگ ہیں اس کی, بے شمار نسبتیں بڑھتی بڑھتے 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 بہت سی نسبتیں لگ جاتی ہیں, تو پھر حقوق بڑھ جاتے ہیں. ماں باپ کے ہیں, بیوی کے ہیں, شوہر کے ہیں, اولاد کے ہیں, بھائی بہن کے ہیں, رشتہ داروں کے ہیں, اولو الارحام کے ہیں, ذوی الاقربا کے ہیں, جوار کے ہیں, حق جوار ہے, پڑوسیوں کے ہیں, ساتھ کام کرنے والوں کے ہیں, ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ہیں, ساتھ سفر کرنے والوں کے ہیں, دعوت میں شریک ہونے والوں کے ہیں, نسبتیں ہیں, مسلم بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ, اپنا ہم پیشہ بھی ہے, وغیرہ وغیرہ. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے مجدد کہلائے کہ انہوں نے سلوک میں اس کا سب سے زیادہ اہتمام رکھا کہ سلوک کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حق بھی ادا کرو, بندوں کے حق بھی ادا کرو, اور بندوں کے حق سے متعلق معاملات ہیں, معاشرت ہے اور اخلاق ہے. تو انہوں نے معاملات اور معاشرت اور اخلاق میں عام طور پر جو سستی لوگ کرتے تھے ان کے اصول اور ضوابط کو اور احکام کو نکھار دیا. بھائی یہ اصل ہے, کہتے تھے اس کے بغیر انسانیت ہی نہیں ہے. صوفی ہونا, بزرگ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. نماز کی پابندی آ گئی, شکل صورت صحیح ہو گئی, لباس صحیح ہو گیا, پردہ صحیح ہو گیا, عقیدے درست ہو گئے، پھر بھی نصف سے زیادہ حصہ باقی ہے دیندار بننے کے لیے، ہاف سے بھی زیادہ باقی ہے بھی، کیونکہ پانچ حصے ہیں دین کے، عقیدے صحیح ہو جائیں اور عبادات صحیح ہو جائیں تو پھر بھی تین حصے باقی رہ جاتے ہیں. کوئی کتنی ہی ہوشیاری سے کسی کو تکلیف پہنچائے، سیاست سے، مکاری سے، بے اصولی سے، ٹیزنگ کرنے کے مختلف طریقے ایجاد کرے، کسی کو پریشان کرنے کے مختلف تدابیر اختیار کرے، جاب میں، گھر میں، دوستوں میں، حیثیت کا ناجائز استعمال کر کے، تعلقات کا ناجائز استعمال کر کے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب بے دینی کے حصے ہیں. یہ تکلیف آ گئی، بے دینی آ گئی، موٹی بات ہے. تکلیف بے دینی کے بغیر نہیں ہوتی، یہ قاعدہ ہے. مجھ سے آپ کو تکلیف پہنچی، بے دینی ہوئی، یہاں پہ یہ میرا کام ہے کہ میں اس کی تحقیق کروں کہ مجھ سے کیا بے دینی ہوئی. آپ سے مجھ کو تکلیف پہنچ گئی، آپ سے بے دینی ہوئی ہے برابر. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ یہ تحقیق کریں کہ کیا ہے وہ بے دینی جو مجھ سے ہوگی، جس کی وجہ سے تکلیف پہنچی، ورنہ تکلیف ہونے کا سوال ہی نہیں. چاہے سو سال ایک جگہ کام کرو، ایک آفس میں کام کرو، ایک اسکول میں کام کرو، ایک شعبے حیات میں رہو، دس شعبے حیات میں رہو، میاں بیوی کی حیثیت سے رہو، ماں باپ اولاد کی حیثیت سے رہو، دوست دوست کی حیثیت سے رہو، آفیسر و ملازم کی حیثیت سے رہو، تو دین نام ہے اس کی تفصیل کو جان کر اس کی مشق کرنے کا. جانے تو دین دانی ہے، مشق کیے اس کے مطابق عمل ہوا تو دینداری ہے. شیخ ابو علی سینا کے بارے میں ایسی بات معلوم ہو گئی، ایک بزرگ کے بزرگ پہنچ گئی تو انہوں نے ایک بزرگ پہ تنقید کر دی، اے کیا ایسے ہوتے ہیں مولوی، ہے وہ کیا ہے. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ شیخ اخلاق نمی دارد، شیخ کے پاس اخلاق نہیں ہے. شیخ ابو علی سینا تو ماہر تہذیب الاخلاق کا ماہر تھا، وہاں سے اس کے اصول ضوابط کا. اس زمانے میں جتنے فلاسفہ ہوتے تھے، حکیم ہوتے تھے، وہ تو اصل تدبیر بدن سے لے کے تدبیر مدن سے لے کے تدبیر بیت سے لے کے تدبیر مدن اور حکومتیں چلانے تک کے اصول ضابطوں سے واقف ہوتے تھے، ہر ایک کی باریکیوں سے واقف ہوتے تھے. تو وہ بزرگ کی بات جا کے کسی نے شیخ کو لگا دی، آپ کے بارے میں یہ بول رہے ہیں. تو اس نے اخلاقیات پہ اتنی موٹی کتاب لکھی، علم الاخلاق ہے کیا، اس کے کتنے شعبے ہیں، نفسانیت کی کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، عملی شعبے کتنے ہیں، علمی شعبے کتنے ہیں، عقل سے کتنے تعلق ہیں، قوت غضب سے کتنے تعلق ہیں، قوت شہوت سے کتنے تعلق ہیں، اس میں اعتدال کی کیا کیا شکلیں ہیں، اس میں بے اعتدالی کی کیا کیا شکلیں ہیں، افراط و تفریط، اخلاقیات میں یہی ہوتے ہیں، اس کی افراط و تفریط کیا ہے، غصے کی زیادتی میں کیا کیا صفات پیدا ہوتے ہیں، غصے کی کمی میں کیا کیا صفات پیدا ہوتے ہیں، اس کا اعتدال کیا ہے، شہوت کی زیادتی میں کیا کیا صفات ہوتے ہیں، اس کی کمی میں کیا کیا ہوتے ہیں، وہ بھی بد اخلاقی، وہ بھی بد اخلاقی، اس میں اعتدال کیا ہے. وہ پوری ایسی موٹی کتاب اس نے اخلاقیات پہ لکھ کے بزرگ کے پاس بھیج دی کہ شیخ کے بارے میں یہ کہا تھا نا آپ نے، یہ دیکھو شیخ کو، تم تو کہہ تمہارے بابا بھی نہیں پڑھے ہوں گے کبھی. ان بزرگ نے فرمایا کہ من کہ گفتہ بودم کہ شیخ اخلاق نمی داند، من گفتہ بودم شیخ اخلاق نمی دارد. ان بزرگ نے فرمایا کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ شیخ اخلاق نہیں جانتا، شیخ بولی تھی نا اخلاق نہیں جانتا، یہ میں نے کب کہا تھا، یہ میں نے کہا تھا کہ شیخ اخلاق رکھتا نہیں ہے، نہیں اس کے پاس. پوری کتاب کا جواب ایک جملے میں کر دیا، کلیا کروں اس کا. تو بزرگوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں، مجالس میں شرکت کر کے اور مختلف سورسز اور ذرائع سے آدمی جو ہے نا جان لیتا ہے بہت سی چیزیں. کرنے میں جو چیز اس کی آ رہی ہے وہ بہت تفصیل طلب ہوتی ہے. بعض مخصوص جزئیات قابو میں آ گئے تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے, اور دین کے معاملے میں مطمئن ہوتے ہی زوال شروع ہو جاتا ہے. دین کے معاملے میں تو حرص چلے گی, دین میں حرص منع نہیں ہے, دنیا میں حرص منع ہے, قناعت نہیں ہے اس میں. اور قناعت اصل میں کرتا وہ آدمی ہے جس کو پتہ نہیں ہے. جو جتنا ڈیپ میں جاتا ہے اس کے سامنے اتنی ڈیٹیلز اور لمبی تفصیلات ہیں کہ اس کو ٹائم نہیں رہتا, پھر وہ تو اس کو بیٹھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. معاملے کی باریکیوں میں دماغ کام کرنا شروع کرنا, معاشرت کی باریکیوں میں دماغ کام کرنا شروع کرنا, اخلاق کی باریکیوں میں دماغ کام کرنا شروع کرنا, جب کوئی بات ہوتی ہے نا باہر میں, اندر سے اس کا ریلیشن ہے. کسی خلق کی کمی بیشی کا اثر ضرور ہوتا ہے. آدمی کی جو صفات, آدمی اندر سے جو آدمی ہے, صفات کا مجموعہ, اندر سے آدمی صفات کے مجموعے کو کہتے ہیں. تو اچھی صفات بھی ہیں, بری صفات بھی ہیں. اچھی صفت سے اچھا فعل ظاہر ہوتا ہے, بری صفت سے برا فعل ظاہر ہوتا ہے. ہر برے فعل کا کنیکشن کسی بری صفت سے ہے اندر کی, چاہے وہ کسی بھی قسم کا برا فعل ہو. وہ پہچاننے سے مرض کا پتہ چلتا ہے کہ بری صفت ہے وہ فلاں. اچھا, جب تک وہ قابو میں نہیں آئی صحیح معنی میں, قابو میں آنا جس کو کہتے ہیں, وہ دینداری نہیں آ سکتی کبھی بھی. اسی لیے اس مبارک راستے میں, سلوک کے راستے میں, ذکر فکر کے راستے میں, اپنی اصلاح کے راستے میں, تجدید نیت, زیادتی طلب, ہمت, عزم کی قوت عازمہ سے کام لینا. قوت عازمہ جو ہے وہ اصل قوت قلبیہ ہے. عزم کرنے والی جو قوت آدمی میں ہے, دل اسی کا نام ہے. ارادہ کرنے والی جو قوت اور عزم کرنے والی جو قوت ہے, دل اسی کا نام ہے. جو ارادے اور عزائم آتے رہتے ہیں مختلف قسم کے, اس سے دل صالح ہے نہیں ہے, اندازہ آپ کر سکتے. دل میں صلاح ہے نہیں ہے, دل کی اصلاح ہوئی نہیں ہوئی, اس کا اندازہ آپ عزم سے کر سکتے ہیں, کیونکہ قوت عازمہ کا نام ہی قلب ہے. سر, برے جذبات, بری نیتیں, برے ارادے, برے عزائم فساد قلب کی دلیل ہے. نیک اعمال, نیک ارادے, نیک جذبات, نیک امنگیں, ذکر فکر, اللہ کی یاد, صلاح قلب کی دلیل ہے, دل کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ عزم کے علاوہ جو اور چیزیں اندر کام کر رہی ہیں نا ہمارے اندر, اس کی قسمیں بالکل الگ الگ ہیں, ان کے کام الگ ہیں. حصے مشترک کے علاوہ ہیں سب. حصے مشترک میں دیکھنا, چکھنا, سننا, سونا, بولنا, لمس محسوس کرنا, حصے مشترک کے ظاہری, پھر حصے مشترک بات ہی نہیں الگ ہوتا ہے. اس سے ہٹ کر قوت عازمہ کے علاوہ ایک قوت عاقلہ ہوتی ہے, ایک قوت خیالیہ ہوتی ہے, ایک قوت وہمیہ ہوتی ہے. ہم وہ ساری چیزوں کو دل میں اپنے کھچڑی بنا دیتے ہیں کہ وہ بھی میرے دل میں آیا, میرے جی میں آیا ہو. حالانکہ وہم سے کام الگ کیا جاتا ہے, خیال سے کام الگ کیا جاتا ہے, عقل سے کام الگ کیا جاتا ہے, قلب سے کام الگ کیا جاتا ہے. الگ الگ ہیں یہ سب. جو امور مفہومات سے تعلق رکھتے ہیں, جزئیات اور کلیات, فہم سے, سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں, باہر میں ان کا وجود نہیں ہوتا. وہ قوت عقل سے تعلق رکھنے والی چیزیں. معانی والے جو امور ہوتے ہیں, مفہومات والے, سمجھ والے جو امور ہوتے ہیں, جو باتیں ہوتی ہیں, وہ ہیں قوت عقل سے تعلق رکھنے والی چیزیں. اس میں شکل صورت بھی نہیں ہوتی. عقل سے جو کام ہوتے ہیں, عقلی جو امور دماغ میں آتے ہیں, وہ قوت جو کام کرتی ہے, اس میں شکل صورت نہیں ہوتی. میت کی چیزیں ہیں, چیزوں کی حقیقتیں ہیں, ماہیات جو ہوتی ہیں, جزیات ہیں, کلیات ہیں, حیوان ہونا, انسان ہونا, گائے ہونا, بکری ہونا, ایک اس کی شکل ہے, ایک اس کی حقیقت ہے. حقیقت کا تعلق قوت عقلیہ سے ہے, شکل سے نہیں ہے. شکل و صورت والی جتنی چیزوں کو دماغ ذہن کام کرتا ہے, دل کام کرتا ہے, وہ قوت خیال کا کام ہے. وہ نہ دل کا کام ہوتا, وہ نہ قوت, نہ تو عقل کا کام, قوت خیالیہ کا کام ہے. اس میں ہوتی ہیں شکلیں, اس میں ہوتی ہیں صورتیں. اور جس میں شکل صورت نہیں ہوتی لیکن شکل صورت سے مشابہ ہیں اور عقلیہ سے بھی تعلق نہیں رکھتے, ایسی باتیں وہم سے تعلق رکھتی ہیں. قوت وہمیہ کا ان کا کام ہے وہ. تو ہمارے اندر یہ قوتیں الگ ہیں, جس کو صوفیہ دریافت کرتے ہیں اس کی تفسیرات کو. ان تفسیرات کو صوفیہ دریافت کرتے ہیں. پھر آدمی کی قوت واہمہ میں, قوت خیالیہ میں, قوت عاقلہ میں جو چیزیں آتی ہیں نا, وہ حصے مشترک کے ذریعے سے دیکھنے, سننے, بولنے سے بھی آتی ہیں, دوسروں کے سمجھانے سے بھی آتی ہیں, شیطان کی طرف سے بھی آتی ہیں, غیبی امور سے بھی آتی ہیں, واردات کی طرف سے بھی. وہ الگ الگ راستے سے آتی ہیں پھر وہ. مگر وہم الگ ہے, خیال الگ ہے, عقل الگ ہے, قلب الگ ہے. اور عجیب بات بتاؤں آپ کو, یہ جتنے اذکار, اوراد, اشغال, وظائف, مجاہدے ہیں نا, یہ انہی قوتوں کے ایکٹیویٹیز پر کنٹرول کرنے کے لیے ہیں. اصل قوت قلب سے ہٹ کر مراقبے سے قوت وہمیہ کنٹرول میں آتی ہے. اصل میں کنسلٹیشن والی چیزوں سے قوت وہمیہ کنٹرول میں آتی ہے. اشغال اور ریاضتوں سے قوت خیالیہ کنٹرول میں آتی ہے. اوراد بھی کام کرتے ہیں اس میں, اذکار بھی کام کرتے ہیں اس میں. خیر, یہ بات اس پر عرض کرنے لگا میں کہ قوت قلبیہ جو ہے نا, وہ قوت عظیمہ کا نام ہے. عزم کرنے والی جو قوت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے, وہ ہے قوت قلبیہ. اور اسی وجہ سے بندہ عزم کا مکلف ہے, عزم اس کو کرنا پڑتا ہے, ارادہ خود اس کو کرنا پڑتا ہے, سبقت اس کو کرنی پڑے گی, اقدام اس کو کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ اس کا مکلف ہے. دین کے معاملے میں فرمایا کہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے ایک بالشت, تو میں اس سے دو بالشت, ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. تو یہ نہیں کہا میں پہلے ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں پھر اس کے بعد بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے. نہیں, تو آ ایک بالشت تو پھر میں آؤں گا ایک ہاتھ, آؤں گا ایک ہاتھ مگر جب تو ایک بالش آئے گا تو ایک ہاتھ آئے گا تو میں دو ہاتھ آؤں گا, تو چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے آؤں گا, مگر تجھے آنا پڑے گا. کیونکہ بکا اوتی بکا امناؤ, تیرے سے ہی دوں گا, تیرے سے ہی منع کروں گا. اسی امانت کی وجہ سے تجھے روک محروم بھی کروں گا, اسی وجہ سے تجھ پر فضل بھی کروں گا, ذمہ داری اسی وجہ سے. قوت عظمہ کی اصل میں جتنی اصلاح ہو جاتی ہے, اس میں جتنی پختگی ہوتی ہے, اتنی طلب صحیح ہوتی ہے, اصل میں اتنی ہمت میں رسوخ ہوتا ہے, پختگی آتی ہے. اور طلب اور ہمت کی بقدر اللہ پاک کی مدد ہے. ہمت مردہ مدد خدا کا یہ مطلب ہے. آدمی کی ہمت ہو اللہ کی مدد ہوگی, کیونکہ ہمت میں ارادہ ہوتا ہے اور ارادہ تابع ہوتا ہے چاہت کے, تو وہ طلب سے متعلق ہے. اور طلب کی حقیقت ہے کہ مطلوب ملنے تک سکون نہیں ہونا. طلب اس کو بولتے ہیں, طلب حقیقی وہ ہے کہ مطلوب حاصل ہونے تک تسلی نہ ہو, ورنہ وہ طلب ہی نہیں ہے. تو جتنی زیادہ طلب ہوتی ہے اور اتنی زیادہ پھر اس کے ساتھ کوشش ہو, کیونکہ طلب کی حقیقت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ تمنا سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے. تھوڑی سی تمنا میں کوشش لگی ہوئی نہیں ہوتی, طلب میں کوشش لگی ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں من اراد الآخرہ وسعى لها سعیہا, ارادہ کرے یہ قوت عظیمہ کا کام ہو گیا. وسعى لها سعیہا, اور کوشش کرے, اور سعیہ مفعول مطلق ہے تاکید کے لیے, جیسے کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرے. کوشش کی مقدار, کوشش کی کوانٹیٹی اور کوالٹی مطلوبہ درجے کی ہو. ہمارے ہاں حیدرآباد میں اور ایسے انڈیا پاکستان میں بورویل سے عام طور پر پانی نکالا جاتا ہے. پانی کی تنگی ہے, بہت زیادہ پانی نہیں ہوتا. حکومت کی طرف سے جو سپلائی ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے, بورنگ ڈالتے ہیں لوگ. تو زمینیں جو ہیں الگ الگ ہیں. بعض زمینیں ایسی ہیں جہاں پر, بعض زمینوں کی لیئر ایسی ہے کہ 75 فٹ بورنگ ڈالنے پر پانی نکلتا ہے. بعض ایسی ہیں کہ 150 فٹ پر پانی نکلتا ہے, ایک دم 75 سے 150 پہ جاتا ہے. بعض جگہ ایسی ہیں کہ 250 فٹ پہ پانی نکلتا ہے, اور بعض ایسی ہیں کہ 700 فٹ پہ پانی نکلتا ہے. وہاں بہت حیدرآباد میں ہے, اور ایک جگہ حیدرآباد میں ایسی بھی ہے کہ 1300 فٹ پہ پانی نکلتا ہے. جگہ ایسی ہے, لیکن یہاں پہ پانی کی لہر اتنی نیچے جانے کے بعد ہے. وسعى لها سعیہا کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ آپ بور کر رہے ہیں اس جگہ پر وہاں تک جانا بور, جہاں تک پانی کی لہر ہے. ارے وہاں پہ 50 پہ پانی آ گیا تھا, 70 پہ پانی آ گیا تھا, میں نے یہاں پہ 200 مار دی اب تک. وہ سعیہا میں نہیں آتا ہوں, یہاں پہ ہے ہی نہیں 200 پہ, یہاں پہ 700 پہ ہے. جھک مارو, جانا ہے, پانی ہونا ہے تو وہاں تک جانا ہے. وسعى لها سعیہا, جو کوشش چاہیے وہ کوشش کی, جیسی کوشش چاہیے ویسی کوشش کی. اور ساتھ میں ایمان بھی ہے, وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا, تو ہم ان کی کوشش کی قدر کریں گے, ناقدری نہیں ہوگی اس کی, شکایت کا موقع نہیں دیں گے اس کو, اتنا سب کچھ میں نے کیا پھر بھی آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. بعض لوگوں کے احوال کے مناسب یہ بات ہوتی ہے کہ مرنے سے ذرا پہلے اس کو اس کا مرتبہ دے کے بلا لیا جائے, چونکہ چھوٹا ظرف کا ہے, پہلے دے دیا تو رکھ لیں گا نہیں, اس کو ضائع کر لیں گا. بعض لوگوں کو مرنے کے بعد دیا جاتا ہے کہ پورا بیچارے کو محفوظ مل جائے صحیح سلامت. بعض لوگوں کو کچھ اٹھا کے رکھا جاتا ہے, کچھ دے دیا جاتا ہے, میرا جی خوش بھی ہو جائے, کینڈی وینڈی کھاتا رہ جاتا, بقیہ وہاں لے لے گا. مگر ہوگا مشکور, ناقدری کا کوئی سوال نہیں ہے اللہ کے پاس. جو جتنی جس کی جتنی میں کوشش کرے گا صحیح درجے میں صحیح اصول کے ساتھ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ محروم ہو. یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست, یہ نومیدی کی درگاہ ہے, ہوتی نہیں. ان کا جاتا کیا ہے ناقدری کرنے کے لیے؟ بھائی ناقدری اور محرومی تو وہاں ہوتی ہے جہاں نظر اندازی وہاں ہوتی ہے, جہاں پہ کچھ کمی بیشی ہو, کا اندیشہ ہوتا ہے. ہاں بھائی کمی بیشی, پھر وہاں محبت بھی ہے, وہ ودود بھی ہیں, وہ غفور بھی ہیں, وہ شکور بھی ہیں, وہ رحیم بھی ہیں, وہاں پہ کیوں نہ شکریہ ہوگی. فرمایا وہ کانا کیا ہے, وہ مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا, ان لوگوں کی قدر, اس کی پوری قدر کی, ان کی کوشش کی پوری قدر کی جائے گی. اللہ میاں شاکر ہیں، اللہ میاں سب سے بڑے شاکر ہیں، ہم کیا شکر ادا کر سکتے؟ اصل شکر وہ کرتے ہیں، بندے کے پاس کیا شکریہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، خالی تھینک یو بولنا ہے اس کو. شکریہ ادھر اصل ہے کہ کوشش کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی، صلہ پورا دینا، حیثیت سے زیادہ دینا، ان کی شایان شان دینا، تھوڑے پہ بہت کچھ نواز دینا، شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے. جاؤ وہ موج کرو. ہمارے ایک استاد تھے، ہم لوگ حیدرآبادی کھٹا کھاتے بول کے مشہور ہیں، ہم یو پی میں پڑھتے تھے، یو پی میں کھٹا نہیں کھاتے. تو کسی دن سبق نہیں پڑھایا، چھٹی کر دی، تو یہ نہیں بولتے تھے کہ جاؤ مزے کرو، یہ بولتے جاؤ املی کے پتوں میں کھیلو جا کے. املی کے پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، املی کے پتوں پہ بیٹھ کے مزے کرو ہوتے ہیں. ہم لوگ کھٹا کھاتے ہیں. وکان اللہ شاکرن علیما، اللہ پاک شاکر ہیں اور علیم ہیں. بعض مرتبہ جو ہے نا، جس کی ساتھ شکر گزاری ہونی چاہیے اس کے ساتھ تو نہیں ہوگی، دوسرے کے ساتھ ہوگی. یہ جہالت میں ہوتا ہے، کیا کسی نے اٹھا کے لے گیا، کوئی پاکٹ رکھی ہوئی تھی، ایک سوچتے رہ گیا، دوسرا لے کے بھاگ گیا، جس نے کیا تھا وہ کھڑا رہ گیا، جس نے نہیں کیا تھا وہ لے کے بھاگ گیا. یہ علیم میں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ علیم ہے. وہ کان اللہ شاکرن علیما، جس نے کیا، جیسا کیا، جتنا کیا، دل کی گہرائی کتنی ہے اس کی، اخلاص کی گہرائی کتنی ہے اس میں، اخلاص کا رس کتنا ہے اس میں، کتنی ریاکاری ہے اس میں، کتنی مکاری ہے اس میں، کتنی سیاست ہے اس میں، اینالائز پورا ایک دم یہاں سے وہاں تک. یہ لیبورٹری میں کیا ہوتا ہے، خون کا ٹیسٹ، اور کیا اس میں سے باریکیاں نکالی جا سکتی ہیں جو اللہ کے پاس عمل کے اندر ہوتا ہے، وہ ہوگا. ایک ایک ذرہ ذرہ نکھر کے بالکل. بہت سارا نظام تو کسٹم کا پہلے سے ہے، اور پھر بہت سارا نظام وہاں میزان عدل کے قیام پر سامنے آئے گا. اعمال کا بھی اعمال بھی کسٹمائز ہوتے پورے، اعمال کا کسٹم سسٹم ہے پورا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی تفصیل فرمائی ایک جگہ پر. مثلا ایک آدمی نے نماز پڑھی تو سات جگہوں سے اس کا کسٹم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ قابل قبول ہے نہیں قرار دی جاتی ہے. سات ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے، آسمان اوپر جانے تک نماز کے سات جگہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ یہ نماز اس چیز سے خالص ہے نہیں، پھر یہ نماز اس چیز سے بھی خالص ہے نہیں، وہ دوسرا ٹیسٹ ہے، پھر وہ اس سے بھی خالص ہے کہ نہیں. سات کے بعد میں اوپر جاتی ہے، ورنہ اس سے پہلے نیچے ہی آ جاتی ہے. ایک جگہ لکھا ہے امام غزالی نے کہیں دیکھیں، وہ زمانہ وہ مجھے پڑھتے ہیں. اس لیے ہر وقت اپنی نیت کی تجدید، یا اللہ میں آپ کا تعلق چاہتا ہوں، آپ کی رضا چاہتا ہوں. جو دین آپ چاہتے ہیں وہ دین کی مشق، وہ دین پر عمل میں چاہتا ہوں، اس دین کو جاننا بھی چاہتا ہوں، اس دین کو برتنا بھی چاہتا ہوں. دین جاننا الگ ہے، دین برتنا الگ ہے. دین جاننے میں ایک جگہ کا کام ہے کہ وہ دل میں آدمی ساری چیز جان لیتا ہے، لیکن برتنے میں دین کا ہر کام الگ الگ جگہ سے تعلق رکھتا ہے. آنکھ کا دین آپ جاننے سے تعلق نہیں رکھتا، وہ تو آنکھ میں ہی اپلائی ہوتا ہے. کان کا دین کان میں ہی اپلائی ہوتا ہے. زبان کا دین زبان پہ ہی اپلائی ہوتا ہے. مالیات کا دین مال میں ہی اپلائی ہوتا ہے. نوکری کا، کمائیوں کا دین کمائی میں ہی اپلائی ہوتا ہے. وہ ہر جگہ سے الگ الگ تعلق ہونے کی وجہ سے بڑا پنچت ہے، بہت الجھاؤ، آسان کام نہیں ہے بظاہر. لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو قابو سے باہر نہیں ہے، اس لیے دین آسان ہے. یہ مطلب نہیں کہ دین آسان ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. دین کے پورا دین تو پورا دین، دین کا کوئی ایک کام بھی اتنا آسان نہیں ہے. حج کرنے حج جا کے آئے نا، دین آسان ہے تو حج اتنا آسان ہونا چاہیے تھا. کیسا گنے کا رس جیسے نکلتا ہے ویسے نکل جاتا ہے اپنا بھی رس. کتنے ہی اچھے آپ ایجنٹ سے ٹکٹ خرید کے جاؤ، اور کتنا ہی وہ بےچارا پھر پھر کے مارا ایکسٹرا پیسے دے دے کے یہ انتظام کرے وہ انتظام کرے. یہ جتنے ماڈلنگ میں اپنے لیڈر ہوتے ہیں نا گروپ لیڈر، یہ بیچارے مخلص ہوتے ہیں بہت حد تک، بہت کوشش کرتے ہیں حاجیوں کو تکلیف نہ ہو. ایک تو یہ کہ وہ حاجی ہیں اس وجہ سے، دوسرے دھندا خراب ہوتا ہے اگر ان کو تکلیف ہوئی تو. دو وجہ سے بیچاروں کو فکر رکھنی پڑتی ہے کافی. مگر مجال ہے کہ وہ پانچ چار پانچ دن ایسے گزر جائیں جس میں ذرا آرام مل جائے. کوئی وہ گھسائی ہوتی ہے، وہ گھسائی ہوتی ہے کہ آدمی، یعنی وہ جو جسم کا، جو جسم کی جو زکات نکلنی ہوتی ہے نا، وہ ایکسٹرا کے ساتھ نکل جاتی ہے. تھوڑا سا پسینہ ہی نہیں، خالی 40% پسینہ نکل گیا ویسا نہیں ہوتا، 2.5% نہیں، اور کچھ بہت سارا ہو جاتا اس کے ساتھ، جذبات کا بھی، خواہشات کا بھی، نیت ارادے کا بھی، ایسا نکلتا ہے. تو دین آسان ہے کا مطلب یہ تھوڑی ہے، دین آسان ہے تو پھر حج ہونا ہی نہیں چاہیے تھا بندے پہ، دین آسان ہے تو پھر روزہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا بندے پہ. آسان ہے، یہاں کے لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی تم لوگ صبح سے لے کے شام تک کچھ کھاتے نہ پیتے، جیتے کیسا ہو. دین آسان ہے یہ مطلب تھوڑی دین آسان ہے کا کہ جو کر سکتے ہو وہی کرو، جو نہیں کر سکتے ویسا نہیں. روزہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، پھر پانچ مرتبہ نماز ہونی نہیں چاہیے تھی دین میں، اگر دین آسان ہے تو. وہ مانا ہے تو دین تو آسان ہے، لیکن دین آسان ہونے کے اگر وہ مانا ہے جو یہ جاہل لوگ لیتے ہیں، تو پانچ وقت کی نماز تو جمتی نہیں. پھر بیوی بچوں کے حقوق، پھر میاں بیوی کے حقوق، پھر جناب اولاد کے حقوق، پھر جناب والا رشتے داروں کے حقوق، پھر کمائی کی ہے، پھر یہ حلال ہے، پھر وہ حرام ہے، پھر اس سے بچنا ہے، پھر اسے دین آسان ہے. دین آسان ہونے کا وہ مفہوم نہیں ہے. دین آسان ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اپنی قوت عظیمہ کو صحیح کرے گا اور اپنے دل میں اللہ رسول کی محبت صحیح معنی میں بٹھائے گا اور اس دنیا میں دین پر چلنے کے لیے جدوجہد میں لگے گا، وہ دین پر چل پائے گا. آسان ہے کا مطلب یہ کہ کنٹرول سے باہر نہیں ہے، قدرت سے باہر نہیں ہے، کر سکتا ہے. جیسے استاد بچے کو پڑھاتے ہوئے بولتا نا، یو کین ڈو، حالانکہ اس کو آ رہا ہی نہیں. آسان ہے تو کر سکتا ہے. تیرنا سکھانے والے کو بولتے آسان ہے تو کر سکتا ہے. سرجری شروع میں کرانے والے کو استاد کیا بولتا ہے، آسان ہے تو کر سکتا ہے. وہ پیر کانپ رہے اس کے، کیونکہ اب تک اس نے کبھی چھرپٹا مارا ہی نہیں. تو وہ جو مطلب ہے، یہ مطلب ہے دین آسان ہے گا کہ ارے کرو تو ہو سکتا ہے. چونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا. اس لیے ورنہ یہ مطلب نہیں کہ دین آسان ہے گا کہ دین میں آپ کو مشقت، دین تو دین کی بنیاد مشقت پر ہے. بغیر مجاہدے کے دین پہ عمل ہو نہیں سکتا. مجاہدے میں جوہد ہے، جوہد میں مشقت ہے. ارشاد ہوا کہ جواز عدم جواز میں تقلید اپنے امام مجتہد کی واجب ہے، جائز نہ جائز. اور فضائل اعمال، ذکر اور شغلوں وغیرہ میں طریقہ صوفیہ کی اتباع کے امام اس فن کے ہیں، یہ مناسب ہوتا ہے. ارشاد ہوا کہ بعض دفعہ مبالغہ تواضع سے مبالغہ یا تواضع سے، بہت زیادہ تواضع کر دینے سے، ایہام انکار نعمہائے خداوندی کا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کا وہم ہو جاتا ہے تواضع کے غلبے سے بعض مرتبہ. تو وہ ملحوظ رکھنا چاہیے، بول رہے ہیں تواضع رہنا غالب بندے پر، لیکن میری اس تواضع سے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا انکار تو نہیں ہو جا رہا، وہ دھیان رکھنا چاہیے، بول رہے ہیں. اس لیے اقرار نعمت ضروری ہے کہ اللہ پاک کا یہ فضل ہے، اللہ نے یہ چیز دی ہے. اور اگر عجب کا اندیشہ ہو، نعمت کا اقرار کرتے ہیں تو عجب کا اندیشہ ہے کہ وہ میرے پاس یہ چیز ہے، میں بہت اچھا ہوں، بلکہ خیال آنے کا ڈر ہے نا. اگر عجب کا اندیشہ ہو تو یہ خیال کرے کہ اس نعمت کا اقرار و اظہار اس حیثیت سے ہے کہ منعم کی جانب سے ہے، نہ اس لحاظ سے کہ میرا کمال ہے. میرا کوئی کمال نہیں ہے، انہوں نے دیا اس لیے بولنا پڑ رہا. اور یہ تفسیر اس کے حق میں متصور ہے جو کہ مغلوب الحال نہ ہو، ورنہ غلب حال میں اس کی تکلیف نہیں ہے، اس میں ذمہ دار نہیں. ارشاد فرمایا کہ ایک دوست نے لکھا ہے کہ تہجد کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے مگر کاہلی کے مارے اٹھا نہیں جاتا، اور دوسرا امر یہ کہ ذکر و وظیفہ سب کچھ کرتا ہوں مگر جذب پیدا نہیں ہوتا، خاص کشش اللہ کی طرف ایک ذوق شوق رونا. امر اول کے جواب میں نے لکھ دیا، حضرت تھانوی فرما رہے ہیں، امر اول کے جواب میں نے یہ لکھ دیا کہ اس وقت حبس دم کیا کرو، کاہلی جاتی رہے گی، سانس روکنا جو ہے اسے سستی چلی جاتی ہے، بول رہے ہیں. جتنی دیر تک سانس روک سکتے ہیں روک کے آہستہ 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 چھوڑنا. ظاہر ہے کہ جب بے چین ہو کے آدمی اٹھ جاتا ہے, زیادہ جب روکتا ہے اس کو اچھا آخر تک تو وہ اٹھ ہی جاتا ہے, پھر وہ بے چین ہو گیا. اور امر ثانی کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ کثرت ذکر شدت ضرب کے ساتھ. اصل میں جذب جو ہے نا, احوال اور کیفیات جو پیدا ہونا ہوتا ہے, یہ عوارضات ہیں بعض خاص قسم کے طریقوں کے. تو اگر ذکر کثرت سے ہو اور شدت ضرب کے ساتھ زور سے کیا جائے, زہر سے ہو اور خوب زور سے ضرب ماری جائے, تو پھر وہ چیز وہ کیفیات آتے ہیں. یہ بول رہے ہیں کثرت ذکر شدت ضرب کے ساتھ مفید ہوگی, مگر اس کا خیال رہے کہ شدت اتنی ہو جتنی برداشت ہو سکے. یہ دونوں چیزیں کام کی ہیں اور مجرب ہیں. ارشاد فرمایا کہ نماز میں صف کے سیدھا کرنے کے واسطے ٹخنے سے ٹخنے کی موازات یعنی برابر ہونا خیال رکھنا چاہیے. ٹخنے کی موازات سے خود مونڈوں کی موازات ہو جائے گی, کیونکہ یہ دونوں موازاتیں آپس میں متلازم ہیں, لازم ملزوم ہیں. اور حدیث میں الزاق کے معنی کا معنی بھی موازات ہی کے ہیں, کیونکہ دوسری حدیث میں موازات کا حکم ہے اور ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر ہوتی ہے. یفسر بعضہ بعضا, جو نماز میں کہنے لگے نا کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہو, ملا کے کھڑے رہنے کا کہیں بھی نہیں ہے حکم. یہ اپنی طرف سے تشریح ہے لوگوں کی. ایک دوسرے کو ٹچ کر دینے سے ڈسٹرب ہوتا ہے بندہ, ٹچ کرنے کا کہیں حکم نہیں ہے حدیث میں. قریب ہو, درمیان میں گیپ نہ ہو کہ کوئی تیسرا آدمی گھس کے پوری سب کو خراب کرے, یہ پورا مطلب یہ ہے. اب دیکھیں گے کہ ذرا جگہ ہوتی ہے تو کوئی تیسرا گھس جاتا ہے, پھر وہ پوری سب کو برباد کرتا ہے, کسی کو بھی سکون نہیں رہتا پورے نماز میں, یوں یوں ہی کرتے رہنا پڑتا ہے. قریب ہو, فاصلہ زیادہ نہ ہو. اور موازات کا مطلب ہے, مل کے کھڑے رہنے کا مطلب ہے کہ ایک صف سے لے کے دوسری صف تک اگر کسی کے سینے سے ملا کے تیر چھوڑی جائے تو آخر تک نکل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تھے کہ آگے پیچھے تو نہیں ہے لوگ, یہ تھوڑی دیکھتے تھے کہ چپکے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں, ٹانگیں ملی ہوئی ہیں نہیں ہیں, مونڈے ملے ہوئے نہیں ہیں. اور جس انداز سے ٹانگیں ملاتے ہیں اس انداز سے مونڈے مل ہی نہیں سکتے. جب تیر کے اب ٹانگ ملاؤ گے تو مونڈا کہاں چپکے گا. تو نہ تو ٹانگیں ہی ملانا ملانے کا حکم ہے, حدیث نہیں سمجھنے کی بات ہے وہ, نہ ہی مونڈے ملانے کا حکم ہے, قریب کرنے کا حکم ہے. اور موازات ہے, موازات کا مطلب ایک دوسرے کے سیدھ میں ہونا, فاصلہ نہیں ہونا زیادہ کہ کوئی تیسرا آدمی آنے کی گنجائش ہو, اور آگے پیچھے نہیں ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھا کرتے تھے جیسے تیر اندازی کے لیے دیکھا جاتا ہے. تو تیر اندازی کے لیے کیا چیز دیکھی جاتی ہے, چپکا ہوا ہے نہیں وہ دیکھتے کہ نہیں سیدھ ہے نہیں وہ دیکھتے, آگے پیچھے نہ ہو, یہ مطلب ہے. ہم لوگ شوق میں حضرت جلال آبادی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس کھڑے رہتے تھے نماز میں, ہر کوئی یہ خواہش کرتا تھا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں. تھے بھی بڑے مزیدار, ہو تو مطلب ہے کہ انتہائی خوبصورت بھی تھے, اچھے بھی تھے, ذرا اچھا بھی دکھتا تھا, اور ویسے بزرگ آدمی بھی تھے تو آدمی چاہتا تھا کہ ذرا ٹچ ہی ہو جائے ان کو. تو جیسے ہی ان کے جسم کو نماز میں کسی دھکا لگتا تھا بازو کا, تو وہ جھرجھری آ جاتی تھی ان کو, فوراً پھر بازو کھڑ جانا پڑتا تھا, ٹچ ہونے نہیں دیتے تھے. فاصل نہ رہے لیکن یہ کیا کہ لگ جائے آدمی, لگنے سے تو بڑا حرج ہوتا ہے, بہت ڈسٹرب ہوتا ہے بندہ. جبکہ اس کو نماز میں خشوع کا کچھ اہتمام ہو, تو اگر اس کا نماز میں کانسنٹریشن اور دھیان اللہ کی طرف ہے تو وہ بندہ ٹچ ہونے سے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. اور جو جس کا کبھی دھیان ہی نہیں جاتا کہ خشوع سے نماز پڑھنا ہے, تو اس کو تو ٹچ ہونے میں مزہ آتا ہے. یہ ہے قصہ, وہ حدیث کا مطلب ہی الٹا نکال دیتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ صحابہ کے کمال عقل اور نور ایمان کی بڑی کھلی ہوئی دلیل ایک یہ بھی ہے, کمال عقل اور نور ایمان کی بڑی کھلی ہوئی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے جو مساجد اپنی فتوحات کے زمانے میں مختلف مقامات پر بنائی ہیں ان کی جہت قبلہ بالکل درست ہے. حالانکہ وہ سب اس چیز کے پڑے ہوئے نہیں تھے, ان سب چیزوں کے رخ وغیرہ کے یہ علوم کہاں تھے وہاں پہ. کسی ایک مسجد کے بھی قبلے کی سمت گڑبڑ نہیں, حالانکہ اس وقت ان کے پاس نہ قطب نما تھا، نہ جغرافیہ، نہ نقشے، مگر اس سب کے باوجود کوئی بڑے سے بڑا مہندس انجینئر اپنے آلات کے ذریعے سے بھی ان میں نقص نہیں نکال سکتا۔ وجہ اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ خدا کی طرف سے ان کو ایسا علم عطا ہوا تھا کہ بغیر آلات کے ایسا کام سر انجام دیا۔ بڑے بڑے عقلاء مہندس بعد کو پیدا ہوئے جن کا مشغلہ اور انتہائی سعی یہی رہتی تھی کہ اسلام میں نقص پیدا کریں، اور یہ موقع تھا کہ وہ اس پر کچھ اعتراض کرتے مگر کچھ نہ ہو سکا۔ کیا شان ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ بعض مرتبہ خواص سے بعض چھوٹی باتوں پہ پکڑ ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جیسے تجلی رحمت ہے ایسے ہی استتار بھی رحمت ہے۔ یہ کچھ تھوڑی تصور کی اصطلاحات ہیں۔ اہل حال و اصحاب تجلی، اہل حال و اصحاب تجلی بعض دفعہ اگر امور مباحہ سے بھی فائدہ اٹھائیں، جائز چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں، تو ان سے مواخذہ کر لیا جاتا ہے۔ وہ کیوں پڑے اس کے پیچھے، اور تنبیہ ہو جاتی ہے۔ ایک عارف ولی کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایک روز روٹی کا جلا ہوا اوپر کا چھلکا کھاتے کھاتے توڑ کر الگ رکھ دیا۔ روٹی جب جلی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو توڑ کے الگ رکھ دیا کہ یہ نہیں کھانا ہے۔ الہام ہو گیا کہ کیوں جی اس چھلکے کے واسطے ہمارے آسمانوں نے چکر کھائے ہیں اور زمین نے اپنے قوا خرچ کیے ہیں، پھر پس پسا کر پک پکا کر آپ کے سامنے یہ چھلکا آیا ہے اور آپ نے فضول سمجھ کے اس کو الگ پھینک دیا ہے۔ کیا یہ سارا انتظام بیکار تھا؟ اس وقت اس عارف نے جلا ہوا چھلکا کھا لیا، اس کو ایسے موقع پر چارہ نہیں رہتا، خاموشی سے اپنے کھا جانا۔ اب جلا ہوا چھلکا نہ کھانا مباح تھا، نہ کھاتے تو بغیر، مگر اس عارف کو تنبیہ کی گئی بوجہ خصوصیت کے، حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کے نیکیاں مقربین کے برائی قرار دے دی جاتی ہے بعض مرتبہ۔ اس کے لیے تو وہ ٹھیک ہے لیکن تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کے لیے جو ٹھیک ہے بڑے بچے کے لیے وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک ہی باپ کے اولاد ہے، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، چھوٹا ایک کام کرے تو برا نہیں ہے، وہی کام بڑا کرتا ہے وہ اس کے حق میں برا ہو جاتا ہے، وہ اس کے حق میں بھلا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک مجذوب صاحب حال کا قول ہے کہ ہم لوگوں کو حال پر گرفت ہوتی ہے، تم کو قال پر گرفت ہوتی ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اصحاب صفہ کے قصے کی یہی توجیہ کی ہے، یعنی ایک صاحب کے حق میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کے پاس انتقال کے بعد ایک دینار اور ایک کے پاس دو دینار نکلے تھے کہ یہ اس آدمی کے لیے جہنم کا ایک داغ ہے یا دو داغ ہیں۔ مطلب یہ کہ اصحاب صفہ کا حال و وضع اس پر دال تھا کہ ان کے پاس روپیہ جمع نہیں ہے، سو اس صحابی نے خلاف حال جو جمع کیا تو اس پر پکڑ ہوئی۔ ارشاد فرمایا کہ طالب کے واسطے چار چیزوں کی ضرورت ہے، دو بیت سے پہلے اور دو بیت کے بعد ہمیشہ۔ پہلی دو چیزیں اعتقاد اور اعتماد۔ اگر شیخ پر اعتقاد نہ ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا، عقیدت نہیں ہوگی اس سے۔ تو اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ اس کی تعلیم و تربیت میرے لیے سب سے زیادہ نافع ہے، یہی معنی ہے شیخ کو اوروں سے کامل سمجھنے کے۔ دوسرے اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اگر اعتماد نہ ہوگا تو اس کی تعلیم اور مشورے میں خلجان رہے گا۔ اعتماد نہیں ہوگا تو وہ مشورہ دے گا تو وہ لے گا نہیں، اس کا دل خاموش ہو جائے گا مگر لے گا نہیں، تعلیم کرے گا خاموش ہو جائے گا مگر لے گا نہیں۔ اور اللہ معاف کرے، آج کل تو اتنا الٹا قصہ ہو گیا کہ مرید مرشد کو بولتا کہ تم مجھ پہ اعتماد کرو، تم مجھ پہ اعتماد نہیں کرے، وہ یہ نہیں بولتا میں تم پہ نہیں کر رہا ہوں، مطلب تم میرے پہ بھروسہ نہیں کر رہے، مطلب اس کا صاف یہ ہے کہ میں تم پہ نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں تو جو میرا بھروسہ وہ تیرا بھروسہ ہوتا ہے. اگر اعتماد نہ ہوگا اس کی تعلیم و مشورے میں خلجان ہوگا. اب دوسری وہ جن کی ضرورت بیعت کے بعد ہے, دوسری دو جن کی ضرورت بیعت کے بعد ہے, اطلاع اور اتباع. کیونکہ بدون اس اطلاع کے شیخ طالب کے لیے کوئی تجویز یا ترمیم کیسے کرے گا؟ جب آپ بولیں گے نہیں, بتائیں گے نہیں, تو تجویز کیسے ہوگی, مشورہ کیسے دیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہر شیخ کو صاحب کشف ہونا, اور صاحب کشف کے لیے ہر وقت کشف ہونا ضروری نہیں کہ بغیر اطلاع کے اس کو خبر ہو جایا کرے. پھر اطلاع کے بعد اتباع ہے, جو کہ شیخ نے بتلایا. اگر وہ اتباع نہیں کرے گا, عمل نہیں کرے گا اس پر, تو فائدہ کیسے ہوگا اس کو؟ بس اس سے کمی بیشی نہ کرے اور اپنی رائے سے کچھ نہ کرے. اور اگر امر شیخ کے اتباع میں دشواری یا مشقت یا ضرر دیکھے تو اس کی بھی شیخ کو اطلاع کر دے. شیخ کے حکم کے اتباع میں کوئی دشواری دیکھ رہا ہے, نہیں ہو پا رہا, کوئی مشقت ہو رہی ہے, یہ نقصان ہو رہا, بتا دے, شیخ کوئی مناسب تجویز کر دے گا. وہ تو مثل دوا کی ہوتی ہیں وہ چیزیں, تدابیر. ٹھیک ہے, یہ دوا نہیں بن رہی تو اب یہ کھا لو, یہ نہیں بن رہی تو یہ کھا لو. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر, ونسألك عزيمة الرشد, ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك, ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق, اللهم طهر قلوبنا من النفاق, وأعمالنا من الرياء, وألسنتنا من الكذب, وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك, اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك, اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك مما نعلم ومما لا نعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله ہمارے یہ جمع ہونے کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہماری مجلس کو قبول فرمائیے. اے مولا کریم, آپ کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے, آپ کی سچی طلب ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں طالبین کے گروہ میں شامل فرما لیجئے, سالکین کے گروہ میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ آپ کی رضا جوئی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی اصلاح کی فکر ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے. اے اللہ اس کے لیے جیسے ذہن کام کرنا چاہیے کام کرنے والا بنا دیجئے, دل کو جس طرح عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہماری طلب میں پختگی پیدا فرما دیجئے, صدق پیدا فرما دیجئے, سچی طلب ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے, اپنی رضا والی زندگی کی توفیق نصیب فرما دیجئے, اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما دیجئے, اپنی رضا والی صفات نصیب فرما دیجئے. جن صفات سے آپ, اے اللہ جن کو آپ پسند نہیں فرماتے, ان سے ہمارے نفوس کو فارغ فرما دیجئے. اے اللہ ان کو ہمارے اندر سے نکال دیجئے, ان تمام رضائل سے ہم سب کو پاک صاف فرما دیجئے, ہم سب کا تزکیہ فرما دیجئے, تخلیہ فرما دیجئے. اے کریم آقا اچھے صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ہم سب ساتھیوں کو اپنے کرم سے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ بندوں کو بھی, بندیوں کو بھی, اے اللہ جتنے بھی اس مجلس میں شریک ہیں, جہاں جہاں سے بھی شریک ہیں, اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے. ہم سب کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے. اے اللہ آپ ہی مربی حقیقی ہیں, آپ کی تربیت حقیقی تربیت ہے. اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. محض اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ہم تمام کی بہترین تربیت فرما دیجئے. اے مولا کریم اس ادارے پر خاص فضل فرما دیجئے, کام کرنے والوں پر خاص فضل فرما دیجئے, کام کرنے والوں اور کام کرنے والیوں کے دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ان کے آپس میں ہر قسم کی مکاری سے, سیاست سے, بری نیتوں سے پوری پوری حفاظت فرمائیے، ایک دوسرے کے شر سے پوری طرح محفوظ فرمائیے. اے اللہ ایک دوسرے کے شر سے پوری طرح محفوظ فرمائیے. اے مولا کریم جنات اور شیاطین اور انسانوں کے شرور سے پوری پوری حفاظت تمام کام کرنے والوں اور والیوں کی فرمائیے. اے اللہ جتنے ساتھی کام کر رہے ہیں، جس جس جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں، مولا کریم سب کو قبول فرمائیے. اخلاص ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. ہماری نیتوں کے کھوٹ کو دور فرما دیجیے. ہماری عملی کوتاہیوں کو دور فرما دیجیے. ہماری تدبیر میں جو کمیاں کمزوریاں ہیں ان کو دور فرما دیجیے. اے اللہ مدرسے کے قرض کی ادائیگی کو آسان فرما دیجیے. اداروں کے چلانے کو اور ان کے انتظامات کو آسان فرما دیجیے. ادارے کے اخراجات وغیرہ کو آسان فرما دیجیے. اپنے کرم سے رحم کا، کرم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے. تمام انتظامات کو سہل فرما دیجیے. ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے. اللہ ہم سب آپ کی نسبت پر جمع ہوئے، ہم سب آپ کی نسبت پر کام کر رہے ہیں، ہم آپس میں سب ایک دوسرے سے آپ ہی کی نسبت پر محبت کرتے ہیں. اے مولا کریم ہماری ان محبتوں کو قائم رکھیے اور اس نسبت کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ بری نیتوں اور بری نسبتوں کے شامل ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. کرم کا، رحم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. رحمتک یا ارحم الراحمین.